समझाया है कि ये तकसीम गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। तकसीम ने ये तबाही दी, ये तबाही दी। हालांकि या तो उसकी कोई हिमायत करता वो थोड़े, या ये कि कहता तो एक तारीखी चीज थी, हो गई यार, अभी हमें अपने इस मुल्क को संभालना है। अगर इस तरह हिस्ट्री को दोहराना है तो फिर हिंदू कहते हैं तुम क्यों आए थे, तो आराम से यहाँ जी रहे थे, जब तुम्हें जरूरत क्या पड़ी थी यहाँ। तो हमारी जो नई नस्ल है, नहीं क्या हम लोग जो पहले हैं के हैं, हम भी इस मुल्क की अहमियत या मोहब्बत बहुत देर से आई, और वो भी अपने तौर पर आई। और ये नहीं कि हमने किसी ने सिखाया हो इस मुल्क की कोई, या उनमें मोहब्बत थी जिनने हिंदुओं का अंग्रेजों का दौर देखा। तो नतीजा ये कि इस मुल्क को अपना समझते थे, और जरा सी कोई खराबी की बात हुई सड़कों पे आ गए, उठ खड़े हुए कि मुल्क ना बर्बाद करो, ये ना। फिर जो नस्ल आई है तो उसे भी परवाही, और अब जो है बिल्कुल ही कोई। तुर्कों में नेशनलिज्म बहुत अब तक भी है, और अल्लाह ने इस कौम को और अरबों को क़यादत दी आलम। हिंदुस्तान को आलमी क़यादत दी, वेल डिसिप्लिन्ड कौम। टूटते टूटते भी अकदार के, ये हालांकि बचा कुछ है जो हम देख रहे हैं, जो असल है वो क्या हो। खिलाफत उस्मानिया में कानून बना, कोई शख्स भी सनद सर्टिफिकेट के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। मोची जूते बनाने वाला उसके पास भी सनद, हर आदमी अपने सब्जेक्ट में मास्टर। अब वो चीज ही, अब तो वास्ता पड़ता है गाड़ियों से, मोटरसाइकिल इसके मैकेनिक से, तो पूरा शहर घूम जाए। आराम है जो कोई कारीगर मिले काम करने, जिसने एक आध साल पंक्चर लगाए हैं ना, उसको जब मौका मिला तो उसने ठिया बना लिया। अब वो लोगों की इन चीजों पे तजर्बे करके सीखेगी। अब तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर मैंने देखा, अब पता नहीं क्या होता होगा कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, के सब्जेक्ट्स को बाजू का बैठ के तकसीम करते थे। अब हम सोचते हैं कि ये देखो क्या हम आकर, जैसे केमिस्ट्री में पीएचडी की है, एमएससी पीएचडी तो सब बहुत थोड़े होते थे जब हमने देखा, लेकिन एमएससी तो होते ही थे। अब वो कहेगा मैं उर्दू पढ़ा रहा हूं, अब शायद ये निजाम नहीं रहा। अब भी है, अब भी है, जिसने फारसी पढ़ी है वो कहता है मैं इस्लामिक स्टडीज पढ़ा देता हूं। मतलब वो जो था है। कि जो अपने सब्जेक्ट का माहिर है वही पढ़ाएगा, वो चीज नहीं। फिजिक्स पढ़ी है वो इंग्लिश पढ़ा देगा, अब तक भी ऐसे। ये
क्या
یہ تو شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی لکھا تھا، ان اشعار کو معروم نے مسئلہ میں، پھر علامہ اقبال نے بھی نقل کیا. شمس تبریز رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ تلی پہ چراغ رکھ کے شہر میں گھوم رہے تھے، سورج چڑھا ہوا تھا تو شیخ کے پیچھے کے مرید دیوانے چل رہے تھے، تو شہر والے تماشا دیکھ رہے کہ وہ کیا رہا ہے، ننگے پاؤں شیخ اتنے بڑے آدمی اور سورج کی روشنی میں چراغ ہاتھ پہ رکھے شہر. کسی نے پوچھا حضرت آپ کیا گھوم رہے ہیں؟ اس نے انہوں نے کہا کہ وہ جو داستانوں میں سنتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے تھے اور رستم ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا، وہ ساری کہانیاں ہم نے سن لی، اب اب کی تلاش نہیں ہے، انسان کا بچہ تلاش کر رہا ہوں. وہ نہیں تھا انسان کا بچہ شاید پڑھنے لے لو. یہی بات آ گیا کہ شیخ شہر انسانوں سے بھرا ہوا ہے. اسے کہا لیکن جس کی تلاش میں میں ہوں وہ نہیں بھرے ہوئے. یورپ میں اب بھی اور اس زمانے میں صفوں کی صفیں تیار ہو رہی تھی، ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، سائنٹسٹ کی. ہمارے یہاں افراد بھی پچھلے 200-300 سال آگے، یعنی جب امریکہ نے عروج پایا ہے تو وہ عروج ایسا تھا کہ خود برطانیہ جو اس وقت بڑا سمجھا تھا انہیں مات کر دے. اب انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی جو یوز کی، ای میل، یہ وہ ای میل شاید سیکنڈ ورلڈ وار میں، سیکنڈ ورلڈ وار میں ای میل کا سسٹم کہتے ہیں ان کے پاس تھا، اس کے بعد جب بھی تھا. لیکن وہ اب اپنی جب حسرتیں پوری کر لیتے ہیں ایک نظام میں تو پھر دنیا کو دیتے ہیں کہ لوگ کھیلو اس، ہم اس سے آگے جا. قانون کی شکل اختیار کر اس لیے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، اس کو پتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو یہ سزا بھی صدارت اور وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے گا. سیاست سے کرتے ہیں نظر، بڑی کوشش کی پاناما لیکس پہ، کسی طرح لوگ اٹھے ہیں، کوئی 1% شاید اثر نہیں ہوا لوگ. کیا خیال ہے؟ اچھا اچھا وزن ہے. اچھا وزن ہوتا تو لوگ باہر آ جاتے سڑکوں پہ، یعنی عید کے بعد بھی لوگ سڑکوں پہ. اور اس کا پھر نقصان بھی ہو. ایک صاحب نے کہا کہ دھرنے میں کوئی مصالحت کی ضرورت نہیں, اسے چلنے دیں تاکہ ان کی حقیقت لوگوں پہ کھل جائے. وہی ان کا ووٹ ٹوٹیں گے. شاید مذہب اور مذہب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہے کہ اگر اس کے متعلق کوئی چیز ہو تو شاید لوگ سڑکوں پہ آئیں. جیسے ختم نبوت کی شک ہے, اگر کوئی اس کو چھیڑے یا توہین رسالت کا قانون ہے, اس کو بدلے. لیکن 50 سال بعد یہ نہیں رہے گا. کیونکہ اب یہ نظریاتی کانسیپٹ کی جو تجاویز آئی ہیں, اس پہ میڈیا میں بالکل اسلام کے خلاف باتیں بھی ہوئی, لیکن اس کا ریئیکشن نہیں آیا. لوگوں نے بڑے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ تو قرآن نے کہا ہے, آپ قرآن کا کیا کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ تم قرآن پہ کچھ کرو. وہ جو سٹائل ہوتا ہے, باڈی لینگویج جو ہوتی ہے اور بولنے کا جو انداز ہوتا ہے, اس نے کہا کہ تو آپ کی بس کی کتاب آپ تشدد کر تو آپ بدلیں قرآن کو, آپ کیا کر سکتے ہیں. وزارت قانون نے نواز شریف صاحب پر زور دیا کہ آپ ایک ایسی کمیٹی بنائیں جو اسلامی قوانین کو بدلے, پبلک کو نہ بتا چاہیے. کمیٹی بن ایسے بھی ہوا کہ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, وزیر قانون نے کہا کہ آپ آئیں. میں گیا. بڑے بڑے قانون دان بیٹھے, ملک کی آپ کی کریم, قانون بدل دو. نہ اسمبلی کی ضرورت ہے, نہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہے, نہ پبلک کو بتانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ حدود الگ چیز ہیں, تعزیرات الگ چیز ہیں. وہاں تقی عثمانی اتنا بے وقوف آدمی ہے, کہ اس نے تعزیرات کی چیزیں حدود میں ڈال دی. نے نکالا ابو حنیفہ جاہل آدمی تھا, اسے آتا ہی کیا گیا. ابو بکر اپنے پاس سے روایتیں گھڑتا رہا. منسٹر صاحب نے کہا انہیں لگام دیں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کہا. ساری زندگی پر کوئی صحابہ رضی اللہ عنہ جیسے بھی ہوئے لڑے آپس میں, کسی نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ ہو. غلط فہمی کہا ہے, انہیں غلط فہمی ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ جھوٹ چیز کیا ہے. یہ تو بعد میں لوگ جب مسلمان ہوئے تو انہیں پتا تھا. دل لگام سے یہ کہہ کے آتے ہیں. وہ ابھی اندرون خانہ ہو رہا ہے, تو یہ اب قوانین بن گئے, پرائم منسٹر منظوری دیں گے, پتہ نہیں کیا پروسیجر ہو, کوئی قانونی مجھے تو نہیں پتا. کل کو یہ سارے قوانین اور بدلے گئے. کیسے کیا کیا کہیں آپ وشواس سے مذہب ہماری جینز میں شامل ہے. انسان سیکولر حکومت دنیا میں یا کم سے کم ہمارے علاقوں میں تو صدیوں نہیں آ سکتی. مذہب کا منصر رہے گا کہ اگر مذہب کا منصر نکالا جائے تو اس کا جو نقصان ہے وہ اخلاقی اقدار کو ہمارے یہاں پہنچے گا. رشتوں کے تقدس پہ زد پڑے اور یہ سوسائٹی کبھی اسے قبول نہیں کر سکتی. ہندو اپنے مذہب سے جتنے بھی اب دور ہو رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں خرافات ہیں اور ایسی کہانیاں قصے ہیں, اس کے باوجود کسی نہ کسی مذہب سے وابستگی ہے. پرنام کریں گے, دیوالی منائیں گے, ہولی منائیں گے, کچھ نہ کچھ کریں گے. مودی جو آیا ہے اتنا بڑا, اور مودی کو ہرانے کے لیے مسلمانوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے نا. یعنی اندر کی بات جو ہمیں یقینی طور پہ معلوم ہے, تبلیغی جماعت جو کبھی سیاست جس محلے سے گو بھی آتی اس سے بھی نہیں گزرتے, ان کے بزرگوں نے بھی اس مرتبہ اندر ہی اندر یہ بات چلائی کہ اگر مودی آ گیا تو پھر ہم لوگوں کی خیر نہیں, اس کو نہیں آنا چاہیے. حیرت انگیز طور پہ خوبصوریت کے ساتھ آئے, اور وہ اندر ہی اندر ہندو مت کے احیاء کی کوشش میں بھی. جی ہاں, اور اسے زندہ بھی کر رہے ہیں. جو آپ کا سوال ہے نا وہ ہمارے مسائل اس سے فرض کر لیں حل ہوں گی, فرض کر لیں تو بھی صدیوں یہ تصور ہی نہیں ہے. اور جو مذہبی شدت پسندی ہے اس کو روکنا ضروری ہے. اپنے مخالف کو اختلاف رائے کا حق نہ دینا. سنی اختلاف رائے کا حق ہمیشہ قائم رہا, ہمیشہ دیا گیا, پبلک نہیں مانا. یہ تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ مامون الرشید جیسا آدمی, مامون الرشید سارے عباسیوں میں باپ اس کا، ہارون رشید کہیں کہ اس کا مقلہ ہے، باقی کوئی لگا ہی نہیں کھاتا اس ساتھ. اتنا زبردست آدمی تھا کہ اسے جب پہلے بیڑے تیار کروائے ہیں تو دنیا کی حکومتیں ڈرتی تھیں. اور امام رشید کو اس وقت مسلمانوں میں شاید ہی کوئی علم ایسا ہو جو اسے نہ آتا، منطق، فلسفہ، جیومیٹری، میتھمیٹکس، علم نجوم. آدمی تھا کہ کمالات کا مجموعہ، عقلیات. حدیث پڑھنے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اس کے باپ، اور فقہ پڑھنے کے لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا. اتنے بڑے بڑے لوگوں سے پڑھ کے آئے تھے دونوں بھائی، امین بھی اور امام محمد. اسے جب حکومت ملی ہے تو اس نے ایک سال ایسا گزرا جس میں سارے شیعہ سنی علماء کو بلایا اور بحث کروائی اس بات پہ کہ امت میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، عقیدہ کیا ہے. اہل سنہ نے دلائل دیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے، اہل تشیعوں نے ظاہر ہے کہ دوسری طرف کے دلائل ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خواہ مخواہ لوگوں کی تعریف نہیں کرتے تھے، وقت مطلب ہے رواج، خوشامد تو درکنار، کوئی بغیر ضرورت کے بولتے ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ اکڑتا وہ اکڑ، تو خود بھی تباہ ہوا اور جس کی تعریف کر رہے سے بھی برباد ہو. کمالات، خوبیاں تھیں، اعتراف بوقت ضرورت. اور صحیح نقطۂ نگاہ کیا تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر تمہیں کسی کے پیچھے چلنا ہے تو ان لوگوں کے پیچھے چلو جو دنیا سے رخصت ہو گئے. فَإِنَّ الْحَيِّ لَا تُؤْمِنُ عَلَيْهِ، نہ آدمی جب تک زندہ ہے نا تب تک اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا انسان کی زندگی کے ساتھ آزمائش و وجود ہے، پتہ نہیں کس موقع پہ کیا ہو جائے، پتہ نہیں کس موقع پہ کیا ہو جائے. یہ معروف کرتی ہیں ہیں یہ معتزلی، بڑا غلبہ تھا کہ عقل فتوے کو عقل کی بنیاد پہ دیتے تھے. کئی جگہ اپنے ہم اثر امام محمد، امام یوسف قائم وغیرہ ان کی اختلافات بہت. فرماتے تھے کہ ایک عورت آئی، بوڑھی تھی، اس نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے، تو لوگوں کو کہتے تھے کہ عورتوں سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ ملاتے رہتے تھے ہاتھ اپنے دور خلافت میں، کوئی آدمی کی گڑیا، کوئی بیٹی آدمی کی، ہاتھ پڑا ہاتھ ملا. پانی تو عورتوں سے ہاتھ ملاتے رہتے تھے تو اگر رضی اللہ عنہ یہ آیا ہے معروف کرتی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ دعا کب قبول ہوگی، چپ ہوئے تو ان کی کسی شاگرد سے اس نے پوچھا کہ میرا جواب نہیں دیا. نے کہا کہ انہیں خود ایک مرتبہ دعا کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی مشکل مسئلہ تھا، پھنس گئے. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے آیت پڑھی کہ استغیثون ربک، اور بدر کے میدان میں جب تم اپنے پروردگار کو پکار رہے تھے مدد کے لیے، تو یہ رات بیٹھے اور انہوں نے پڑھنا اور رونا شروع کیا، اور بار بار کہتے تھے واہ غوثا، اے مدد کرنے والے تیری مدد، اے مدد کرنے والے تیری مدد. تو 10,000 مرتبہ سے زیادہ اللہ کو پکارا اور پھر دعا مانگا، پھر بار بار یہ آئے. تو فتوا بھی دیتے تھے، ہاتھ ملانے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے. اس عورت نے کہا ہاتھ نہیں ملاتے، تو کہنے لگے کہ عورت، بکری اور دیوار، یہ سب چیزیں مدت ہوئی سب برابر ہو گئی، میرے لیے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن زندہ ہوں شیطان سے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب تک تم زندہ ہو تب تک کوئی پتا نہیں ہے، بغیر پیندے کے لوگ ہو جاتا ہے نا آدمی کے، کیا پتا شیطان اس وقت اپنے دام میں پھنسا لے. تو تعریف نہیں کرتے تھے ایسے، خوشامد تو خیر تھی، تنقید تھی، نفرت تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ نفرت تھا، بلکہ عام لوگ سمجھ نہیں سکتے، وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ ادب اور احترام سے عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا، در حقیقت یہ بھی تو بنیادی طور پہ سمجھ نہیں ہے نا کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا، آپ نے یہ کام کیسے کیا. بہت جگہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور ایسا آ گیا کہ کفر کا فتویٰ ہونے لگا. کفر کے فتوے شروع ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے کوئی نہیں کرتا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ فتویٰ لگا، لیکن وہ دب گیا کیونکہ خلافت بہت طویل ہو گئی. تو وہ آخری دور، اور وہ بھی وہ وقت آ جاتا ہے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے، اور پھر اس کے فوراً بعد خلافت تبدیل ہو گئی. اصل مسئلہ کفر اور اسلام کا اٹھا ہے علی رضی اللہ عنہ، کہ انہیں کافر قرار دینا شروع کیا ہے خوارج، برملا کافر کہتے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جلوس نکالتے تھے، لڑتے تھے، کہتے تھے روغ الی الجنہ، چلو جنت کی طرف، مارو امیر المومنین جو اپنے آپ کو کہتا ہے، چلو جنت. پھر شام میں اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ معاویہ، طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ جب اکٹھے تھے تو یہ ان میں سے کوئی بھی خلافت کا مدعی نہیں تھا. طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ خلافت چاہیے، وہ کہتے عثمان کے خون کا بدلہ چاہیے رضی اللہ عنہ، خلافت کی نہیں تھی لڑائی. تو یہ سب خوارج، یہ جو شہادت ہوئی ہے، یہ تین خارجی مل بیٹھے، اور انہوں نے کہا امت کے تمام مسائل کا اس وقت حل یہ ہے کہ جتنی سیاسی قیادت ہے سب کو قتل کر دیا جائے. ہمارے ملک میں خود بغاوت کی جتنی شکلیں ہوئی ہیں اور ناکام ہوئی ہیں, ان کے سارے سرغنے جب مل بیٹھے تو انہوں نے کہا امت کے مسائل کا لیا ہے کہ ساری سیاسی, اور انہوں نے اضافہ کیا کہ فوجی قیادت کو بھی قتل کر دیا جائے کیونکہ فوج مرکز ہے طاقت. اتنی بات تو سچ ہے کہ فوج مرکز ہے طاقت, نہ فوج کو اس سے انکار ہے نہ سیاستدانوں کو انکار ہے, لیکن اس وقت ساری سیاست فوجی جگہ جمع تھی تو یہ تینوں نے قتل کا منصوبہ بنایا اور کہا 21 رمضان کو فجر کی نماز میں قتل کریں اور پھر تینوں آ کے ملیں اگر بچ گئے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جسر میں حملہ ہوا, عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بچ گئے. دوسرا حملہ ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ, لیکن وہ اس دن نماز میں دیر سے پہنچے. تیسرا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے. تو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے سیاسی مسائل بھی الجھے ہیں, تو اب ہر آدمی صحابہ رضی اللہ عنہ جو زندہ تھا وہ اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جھوٹ بکتے ہو علی, ایمان والے علی ایسے اچھے ایسے اچھے ایسے اچھے. تو ان کی شان میں روایات کثرت سے جمع ہو وگرنہ جتنی فضیلت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے اس سے زیادہ روایات عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ بولے ہی چپ رہے, کسی نے کوئی خوشامد تھوڑی کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی کوئی تعریف کرے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا, نہیں کر سکتا تھا, رہا تھا انہیں اچھا بھی نہیں کہہ سکتا تھا, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی اس میں سے یہ تھا کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالا. اب عربوں کے محاورے کو سمجھنا بھی تو ایک بات ہے نا, اب یہ ایک نیا چیپٹر ہے, بڑی اہمیت ہے اس کی. یہ آج کل کے جو ہمارے بعض بچے ہیں نا, یہ عربی کے محاوروں کی ٹرانسلیشن بالکل بے آئینی وہی کرتے ہیں جو اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہے. یہ ایسی ہے جیسے چوں چوں کا مربع, اردو کا محاورہ اس کی کیا انگلش بنانی ہے, مربے کو کیا کہتے ہیں, جیم, جیم ہی کہتے ہیں جیم. آپ چون چون مطلب یہ ترجمہ کرنا ہے. کسی بھی زبان کے محاوروں کا ترجمہ اس محاورے کے مطابق اگر ملے تو ملے, نہیں تو نہیں کر سکتے. محاورے کا بڑا ترجمہ ہوگا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈالو, تو عربوں میں منہ میں مٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مراد کو پورا نہ ہونے دے. غالب نے کہا ہے نا کہ غالب نہ کھائیو فریب ہستی, ہر چند کہیں کہ ہے نہیں. وحدت الوجود پہ کمال کا شعر, غالب نہ کھائیو فریب ہستی, غالب یہ کبھی مان نہ جانا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی وجود دنیا میں ہے. ہر چند کہیں کہ ہے, اگرچہ لوگ کہتے رہیں کہ وجود ہے اللہ کے علاوہ, نہیں ہے, کوئی نہیں, سب بیٹھنے والے. تو محاورے کا ترجمہ کیسے ہو سکے؟ का मुहावरा है, दिल्ली की बेटी मथुरा की गाय, कर्म कूटे तो बाहर जाए। कि दिल्ली में कोई अच्छी लड़की हो और उसका रिश्ता कहीं बाहर दूसरे शहर वाले ले जाए, या मथुरा में जितनी अच्छी गाय देती है वो गाय की बाहर जाके फरोख्त हो जाए, कर्म कूटे तो बाहर जाए, नसीब ही बुरा हो तो बाहर जाए, वरना दिल्ली वाले कहां रिश्ता छोड़ते हैं और मथुरा वाले कहां काम बाहर जाए। अब इसका अरबी में क्या तर्जमा करते हैं, इंग्लिश में क्या मौत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी डालो तो इसका मतलब ये कि मुराद उसकी पूरी ना होने, जो खुशामदी इसीलिए खुशामद करता है कि अपना काम निकलवा ले, तो तुम उसकी बातों से हट के असल हकीकत पे गौर करो कि मसला क्या है। तो बड़ा मशहूर लतीफा, लेकिन पता नहीं किसी ने ना सुना। कहते हैं कि नवाब साहब सब्जियां देखने गए बाग, फल देख रहे थे तो बैंगन फुले हुए थे, बहुत खुश हुए देख के, कहा क्या खूबसूरत सब्जी है, कितना अच्छा रंग है, और देखिए साहब इसकी चमक कैसी है, सुभान अल्लाह सर पे ताज कैसे। तो जो वजीर था उसे कहा हजूर इसके क्या कहने, बैंगन किसी तरह पकाइए, कुर्ता बनाइए, गोश्त मिला दिए, किसी तरह से पकाइए, कैसी खूबसूरत सब्जी और इतनी ताकत और औलाद कि जरा काटिए तो स्याह पड़े। बड़े मनाकिब बयान किए, शाम को बैंगन पके, नवाब साहब ने ज्यादा खा लिए, तकलीफ हो गई, अगले दिन फिर गए तो कहने लगे यार बड़ी सब्जी है, जलन हो गई, पेट चलने लगा, जिस्म खराब हुआ। वही वजीर थे उससे कहा हजूर इससे ऐसी खराब सब्जी दुनिया में पैदा ही नहीं हुई, स्याह रंग है रंगों में ये रंग भी कोई, और देखें कोई सूरत नहीं, लंबाई में लंबूतरा और गोलाई में गोल, क्या और सर पे देखे तो फांसी लटकी हुई। किसी ने वजीर से पूछा के कि कल तो तुम बड़ी तारीफ कर रहे थे नवाब साहब के सामने, आज ये क्या कहा, दूसरे का नौकरी नवाब साहब की करनी है कि बैंगन। तो मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि जब तुम्हारी कोई तारीफ करे असल मकसद समझो, या तो वाकई अल्लाह के लिए तारीफ कर रहे अच्छी बात, इसीलिए फरमाया कि लोग जब तुम्हारी तारीफ करें तो ये पहली बशारत है जन्नत में जाने की कि अल्लाह ने कबूल किया, और अगर तारीफ ये करे कि उसके पस्से पूछे कोई दुनियावी काम है तो फिर उसको नहीं करता। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ करके भी मुश्किल थी, जानते थे ना कि क्यों हो रही है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तारीफ ऐसे नहीं, लोगों ने जब देखा जरूरत पेश आ गई हर एक की, इस्लामी खिलाफत रियासत बहुत बड़ी होगी। अब मिस्र वालों ने तारीफ की, उर्दन में तारीफ हुई, शाम में तारीफ हुई, हरमैन शरीफैन हुई, बसरा में हुई, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु बिखर गए, किले बन गए, छावनियां बन गई, जो जिस लश्कर में गया वहीं चला गया, समरकंद में फलां जगह तारीफ। तो इतनी रिवायात जमा हो गई कि इमाम अहमद इब्ने हंबल जैसे आदमी मुफ्ताद ने कहा कि अगर ये तय ना होता कि हज़रत बकर रज़ी अल्लाह सबसे अच्छे हैं और सिर्फ हदीस को देखा जाए तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह सबसे अफसल करार पाता। मामून रशीद ने जब जमा किया सबको तो जितने अहले तशय्यो थे उन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह को पहले नंबर पर करार दिया, और मामून ने ऐलान किया कि हमारी मुमलिकत में अकीदा ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह पहले नंबर पर सबसे अफसल है, ऐलान हुआ। سب لوگوں نے سنا، مانا کسی نے؟ حتیٰ کہ بعض چیزوں میں معمول نے اختلاف رائے کی اجازت دی، اس سے کہا اگر کوئی کہے تو پکڑ لو، اس کے باوجود نہیں چلا. تو مذہب میں تشدد ایسا چلتا بھی نہیں کہ جبرن کسی چیز کا وارث، جبرن کسی چیز پہ منوایا جائے. نہیں چلتا. اس لیے حکمت عملی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس بنیاد پہ وہ چیز کھڑی ہے اس بنیاد کو پھیڑا جائے. اب ایک آدمی فرض کر لیجیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حدیث کی وجہ سے سب سے پہلے نمبر پہ مانتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، سمجھایا جائے کہ حالات یہ تھے. اب یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ مانو، اس طرح کوئی نہیں مانتا. اسی لیے مناظرے میں ہم اپنے مخاطب کی زبان بند کرا سکتے ہیں، دل مطمئن نہیں کر سکتے. جو ہٹ جائے گا پھر وہ وہی کہے گا جو اس کے دل میں. تو جتنی یہ بڑھتی ہوئی تحقیقات ہیں، اس کو آپ سیکولرزم کا نام دیں یا کوئی بھی نام دیں، مذہب کا تشدد ان کو ختم کرنا تو درکنار، ان کا بال بھی کاٹ کر سکتے. یہ جتنی جدید تہذیب ابھر رہی ہے، اس تہذیب کے ساتھ نباہ کرتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ درکار ہے، ختم کرنا. جو بھی ٹکرائے گا وہ ختم. اتنی حیرت ہوتی ہے مجھے کہ اگرچہ بڑے جلیل القدر علماء ہیں لیکن اب ہمارے دور تک سپیکر پہ نماز نہیں پڑھتا. حیرت. کہتے ہیں سپیکر پہ نماز جائے. ادب احترام اپنی جگہ پہ، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ یورپ سے کون سی چیز ایسی اٹھی ہے جس کی ہم نے بھرپور مخالفت نہ کی ہو اور آخر پہ ہم نے شکست نہ کھائی. ایک چیزیں ہوئی، خواہ مودودی پہ کسی زمانے میں الزام لگا کہ انہیں عربی نہیں آتا. ان کا دفاع کیا مامین آسم اسلائی. مامین آسم اسلائی کا ایک مضمون چھپا ہے، تنقیدات ایک کتاب ہے، اگر وہ مضمون پڑھیں تو ساری چیزیں پتا چلتی. یہ ہے لطیفے کی بات. مامین آسم اسلائی ایک جگہ بیان کر رہے تھے درس قرآن کا، تو انہوں نے اس وقت جماعت اسلامی چھوڑ دی تھی، تو انہوں نے کسی بات پر مودودی صاحب کا مذاق اڑایا کہ مودودی صاحب نے یہ لکھا ہے اس میں عربیت کی یہ غلطی ہے. کسی نے کہا مولانا آپ تو بہت ان کا دفاع کرتے رہے جب علماء نے کہا عربی نہیں آتی، اب آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں. تو کہنے لگے وہ دفاع مولویوں کے مقابلے میں کرتا رہا، اپنے مقابلے میں تھوڑی کیا. مامین آسم اسلائی کی عربی اتنی اچھی تھی، اتنے کمال کے آدمی کی عربیت، جن کے استاد محمد الدین فرائی رحمت اللہ علیہ نے جب پڑھایا بچوں کو اور امتحان کا ہوا تو انہیں ندوہ میں لکھا کہ سید سلیمان ندوی آئے اور امتحان. سید صاحب پہنچے، غالباً ان کا امتحان ہوا تھا سرائے میر مدرسۃ الاصلاحی. جتنے اپنے نام کے ساتھ اصلاحی لکھتے ہیں یہ سب مدرسۃ الاصلاح سرائے میر کے. بہت سادہ، بہت ہی سادہ زندگی، دیہات میں بغیر پنکھے کے، بغیر کسی شاندار عمارت کے، بارش ہو جائے تو کیچڑ، بڑی سادہ زندگی کے ساتھ، اور روٹی کیا، نمک مرچے پانی میں گول کے روٹی کھا لیں، چٹنی پودینے کی روٹی کھا لیں، ساتھ ساتھ اپنے بچوں پہ محنت کرتے رہتے تھے، نہ چندے مانگنے جاتے تھے نہ دنیا میں زیادہ گھومتے تھے، لیکن جو آدمی پیدا ہوئے وہ ایک سے شاندار، ان کے استاد نے خط لکھا ندوا لکھنؤ کے سید سلیمان ندوی کو بھیجیں پرچے چیک کریں، تو جب ماں امین حسن اصلاحی اس وقت 12-15 برس کے رہے ہوں گے تو عربی کا پرچہ جب ان کا ہم نے چیک کیا، سید سلیمان ندوی رحمت اللہ نے سفید قلم سے لکھا کہ کیا ایسے اساتذہ ندوا میں پڑھانے کے لیے مل سکیں، ساتویں کے بچے نے اتنا زبردست پیپر حل کیا کہ سید صاحب جیسا آدمی جو کمانڈ رکھتا تھا خود عربیت پہ بلا تکلف عربی لکھتے بولتے تھے، انہوں نے ان کے پرچے دیے، تو بڑے منشے ہوئے لوگ، لیکن جتنا ویسٹ سے اثرات آئے ہیں، سانچہ جو ڈھل گیا انہوں نے قبول نہیں کیا بہت سے لوگوں نے، اب حیرت ہوتی ہے کہتے ہیں سپیکر پہ نماز، کیا یہ کہ ہم زیادہ لبرل لوگ ہیں، لیکن مذہبی تشدد حل نہیں، اس تشدد کے اثرات یہی ہیں کہ جو جدید چیز آئی ہے اس سے پوری طرح ٹکراؤ اور شکست کھا کے بیٹھ جائے، رویت ہلال کمیٹی ہے، اب رویت ہلال والے اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کر کے بتاتے ہیں مشین جس سے یہ پلان ہے، اب لگے رہو، اب کہتے ہیں چاند نظر آئے، چاند نظر آئے، تو ہمارے یہاں یہ جو تشدد ہے نا بہت بہت حد تک اس نے خراب ہوئی، اخبار چھاپنا حرام، یہ کہیے کہ اخبار میں جو غلط رپورٹنگ ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اخبار کا پڑھنا حرام، یہ کہیے کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں طالب علم ہیں مدرسے میں مت آپ آنے دیں، اخبار کو اپنے کام کرو، اسی ذرا پڑھو سیاست نہ کرو، یہ الگ چیز ہے، اختلاف مطالب اعتبار ہے، یہ اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچی، چاند طلوع کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، چاند کی پیدائش کتنی ہے، یہ ساری مباحث ایسی ہیں کہ اب جدید سائنس نے اسے طے کر دیا، لیکن جدید سائنس کے جو علوم اسلام سے متعلق تھے ہم نے ایسا نصابی تشکیل نہیں دیا کر، عرض البلد جو ہوتا ہے اس سے ٹائم بدلتا ہے، اب جیومیٹری میں لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ یہی ہے، اس کو پڑھنا اور سمجھنا یہ ہماری مفتیوں کو بھی آنا چاہیے، اب جا کے اس مفتی سے پوچھیں کچھ خبر نہیں، بہت دنوں میں فرصت ملی تو 76 کے وقت کی ہم نے طے کی، 76 میں غروب کس وقت ہوتا ہے، دن کس وقت ہوتا ہے، کہ اس رمضان کو اپنا نقشہ بنائیں، تو پنڈی اور 76 میں ایک منٹ کا فرق، اور اسلامباد کا اور ستر کا کوئی فرق نہیں. چند سیکنڈ کا وہ تو نہ ہونے کے برابر, ایک منٹ سے جو کم فرق ہے وہ کیا فرق. میل شمس, سورج کا جھکنا, اب یہ ایسی چیز ہے جو خود قرآن کہتا ہے کہ رب المشارق والمغارب, وہ پروردگار ہے تمام مغربوں کا اور تمام مغربوں کا. اور ایک جگہ کہتا ہے کہ رب المشرقین و رب المغرب, دو مشرق ہیں مغرب دونوں کو, چاروں کا پروردگار ہے. تو مشرق جو یہاں ہے کسی اینگل پہ جا کے جنوب بن جائے گا, جیومیٹری میں کسی اینگل پہ جا کے وہ شمال بن جائے گا. مغرب جو یہاں ہے اینگل کے ساتھ بدل جائے گا. یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور سورج جو طلوع ہوتا ہے ہر روز اس کا نیا اینگل, 360 ڈگری جو ہے ایسی تو نہیں بن جاتا. لیکن اب یہ علم جو پرانے زمانے میں فقہا کو آتا تھا, مفتیوں کو آتا تھا, اب نہیں آتا. تم ایسے پھنسے کہ ملک میں ڈھونڈنے سے اچھے مفتیوں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہمیں ہمیں کہ صاحب یہ بتائیے یہاں مسئلہ کر کے آپ مجھے زاویہ کبرہ کا مطلب یہ ہے کہ سورج بہت پھیل جائے, اس زاویہ کبرہ سے لے کے زوال تک جتنا وقت ہے اس میں کوئی بھی سجدہ بنا ہے نہیں کیا جا سکتا, شرن مکروہ ہے, گناہ کی بات. وجہ اس کی یہ ہے کہ سورج کی عبادت کرنے والے تین وقت سورج کو سجدہ کرتے تھے, عین طلوع اور زاویہ کبرہ ہمیشہ شروع ہوتا ہے, یعنی صبح آپ دیکھیں تو صبح صادق اور طلوع آفتاب میں ڈفرنس کا فرق ہے, شام کو آپ دیکھیں تو جب سورج ڈوبتا ہے تو اس سے لے کے عشاء جب حقیقی طور پر تاری ہو جاتی ہے اس میں بھی ایک گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ اتنا فرق ہے. تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور یہاں سورج کے ڈوبنے کے بعد یہ فرق چند منٹوں کے فرق سے یہ ہوتا ہی ہے. اب سورج کا طلوع ہونا جو ہے اس سے 1.5 گھنٹہ پہلے جو صبح صادق ہوتی ہے تو دوپہر ہوتے ہوتے وہ آدھا ٹائم, اس کا آدھا اگر آپ کریں 90 منٹ کا تو 45 منٹ بن جاتا ہے, تو حساب کریں تو کوئی 48 منٹ بنتے ہیں. یہ دن کو زاویہ کبرہ جو ہے عین زوال کے وقت سے 48 منٹ پہلے شروع, 50 منٹ, ان 50 منٹوں میں سجدہ جائے, نہ سجدہ تلاوت نہ اللہ کی اور. اس زاویہ کبرہ کو پہچاننے اور اس کے احکامات کے لیے ہمارے ہم اس لیے 76 کا طول البلد اور عرض البلد دو, اور میل شمس یعنی سورج ٹلٹ کتنا کرتا ہے, جھکتا کرتا ہے, میلان کہتے ہیں رجحان, فلاں کا فلاں کی طرف میلان, یہ سب چیزیں جیومیٹری کی ہیں, میتھمیٹکس کی ہیں, الجبرا آ جاتا ہے بعض کا. یہ پڑھائے کون, سائن کوسائن پوری بحث ہے. تو میں نے بچوں کو دی حل کرنے کے لیے, میں نے کہا اس کو ذرا دیکھو کمپیوٹر پہ حل کر کے لاؤ, تو حل کر کے لائے. میں نے کہا اچھا تو اس کو طول البلد اور عرض البلد اور میل شمس, نے میل شمس نہیں پتا تھا, میں نے کہا ٹلٹ کرتا ہے جب سن رائز ہوتا ہے ایسے ایسے, پھر نکال کے لائے, پھر انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے جمع تفریق کریں, انہوں نے کیا
تو 76 کا اور اسلام آباد کا وقت ایک نکلا، پنڈی کے وقت میں ایک منٹ کا فرق نکلا. اب یہ سارے کام مفتی کے ذمے ہیں کہ وہ فتویٰ دے کہ روزہ افطار کب کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین علامتیں بتائی. آپ نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہاہنا، جب رات مشرق کی طرف سے اٹھے وادبر النار من ہاہنا، اور دن پلٹے سورج ڈوبے کدھر کی طرف؟ مغرب کی طرف. تو مغرب میں جب سورج ڈوبے اور مشرق سے جب سورج طلوع ہونا اور تاریخی چھا جائے تو افطار کرو. اب دو انتہائیں، ایک انتہا یہ ہے کہ اب جب سورج ڈوبتا ہے مغرب کی طرف، ہمارے اس طرف مغرب میں جا کے سورج ڈوبتا ہے، تو بے وقت اس کے ساتھ سرخی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ روشنی بھی ہوتی ہے. اور سورج جب ڈوبتا ہے تو زمین کا سایہ بنتا ہے، زمین کا یہ جو سایہ ہے یہی تو ہے رات، اور کیا ہے. تو سورج ڈوبا اور تاریکی ہوئی تھی، سایہ شروع ہوا. اب جب سایہ شروع ہوتا ہے تو کیا سورج کے ڈوبتے ہی روزہ افطار کرنا ہے؟ یہ وہابی ایسے ہی کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ روزے کو جلدی افطار کرو، تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جوں ہی رات اٹھے، تاریکی اٹھے، وہ وقت ہے افطار، اس وقت افطار. یہ تاریکی کے اٹھنے سے پہلے افطار آ گئے. اور دوسری طرف ان کے مد مقابل اہل تشیع ہیں کہ تاریکی گہری ہو جائے گا. اہل سنہ نے کہا کہ تینوں علامتیں پوری ہوں، سورج ڈوبے، پھر اس کے بعد رات اٹھے، روشنی ختم ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ سورج ڈوبا کہاں تھا. یہاں سے لے کے تاروں کے نظر آنے تک کی جو درمیانی وقت ہے نا، اس میں جلدی کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ نصاب تعلیم نہیں. چغمینی ایک کتاب تھی، ہیر پھر پڑھاتے تھے، شرح چغمینی پڑھاتے تھے. اب ہمارے مدارس میں شرح چغمینی نام بھی نہیں سنا. پہلے زمانے میں مطلب یہ لطیفہ نہیں، حقیقت میں ایک پرانے استاد تھے، انہوں نے کہا مبین کہاں ہے؟ تو لڑکے دیکھنے لگے کہ مبین کون ہے. تو بچے تھے، کہنے لگے مبین کون؟ میں نے کہا افق مبین، تمہارے استاد بات کر رہے ہیں. افق مبین ایک فلسفے کی کتاب تھی، وہ مدرسے میں ہے یا نہیں؟ اب افق مبین جو کتاب تھی فلسفے کی، بڑی دقیق کتاب تھی. یہ فضلیہ خیر آبادی اور یہ لوگ ان کتابوں کے ماہر تھے. فلسفہ تھا نا قدیم. اب اس قدیم فلسفے کی جگہ جیومیٹری نے لی، ہمارے یہاں فزکس آ گئی، یہ چیزیں آ گئی. اب یہ چیزیں پڑھی، فزکس ہے کیا؟ طبعی چیزیں ہی تو ہیں. فزکس در حقیقت طبعی چیزوں ہی پہ تو بحث کرتا ہے، نیچر کے قوانین ہی پہ بحث کرتا ہے. نیچرل قوانین خدا بھی کہتا ہے، لا یک بیان، دو دھارے بہ رہے ہوتے پانی کی، ایک دوسرے پہ غالب نہیں آتا. تو فزکس کا اصول وہی بیان کرتے. اس لیے مغرب سے جتنے بھی چیلنج اٹھے ہیں، جب تک ہم اس کا جواب دینے کو یا اس کو ماننے کو یا ترجیح کو یا اس میں مزید ترقی کے لیے نہیں تیار، اس وقت تک غلامی ہے. قرآن سے ثابت کرنے لگتے ہیں کہ قرآن نے پہلے یہ کہہ دیا. ایک بچے نے لکھا کہ ہماری سمجھوں میں کیا آنا تھا ہمیں کیا معلوم, لیکن اس نے ایک چیز لکھی حسیس پہ بڑھیا. اس بچے نے لکھا کہ علامہ اقبال اس کی رکاوٹ جو ہے وہ ہماری حکومتوں کے موجودہ نظام. اس وقت بھی سنا ہے, ہم نے پہلے تو کبھی سنا نہیں. ساگدار صاحب نے کہا کہ غیر ملکی مسلمان طلبا کو وظیفے دیے جائیں, پہلے بجٹ میں ایسے نہیں. لیکن اسکالرشپ دینا, تحقیق کرنا, برائیاں بھی ہیں واللہ عالم, پتہ نہیں آپ اتفاق کریں آپ لوگ اس سے اختلاف کریں. لیکن میں نے بہت اتنی جگہ دیکھا کہ حقیقت نے خود منوایا کہ پاکستانی دماغ پازیٹیولی جہاں گئے ہیں انہوں نے میدان مار دیا بڑے غالب. امریکہ, انگلینڈ, دنیا کسی بھی خطے میں گئے ہیں اور انہیں حالات میسر ہوئے, صحیح فیسلٹیز ملی, ایسی ایسی حیرت انگیز تحقیقات کی کہ گورے نہیں کر سکتے ہمارے لوگوں نے. کیوں اشفاق صاحب ہے نا, بڑا احساس ہوتا. امریکہ ہمارے کتنے دوست ایسے ہیں کہ گوروں نے کہا یار اس جیسا آدمی ہم نے نہیں دیکھا. اس لیے کہ وہ بہت سے چکروں سے اوپر اٹھ گئے. ہمارے یہاں گھر کے ماحول سے لے کے وہ نوکری تک سب عناصر گھسیٹنے والے ہوتے ہیں پیچھے کے. گھر میں لڑائی ہے, بچہ کیا پڑھے اور کیا سوچے, احساس نہیں ہے کہ اس نے کتنا پڑھا ہے, جا کے کیسے پیپر دینا ہے. یہ بات اچھا, ایک چھوٹا سا اصول ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کو اچھی خبر سنانی ہے تو کسی بھی وقت سنا دو, اور بری خبر سنانی ہے تو رات کو مت سنا دو, کسی اہم کام سے پہلے نہ سنا دو. مطلب اسے اطلاع ہی دینی ہے نا. کہتے ہیں آرام سے سونے دو صبح سے. حدیث میں آیا ہے نا کہ بچہ بیمار ہے, شوہر نے کھانا کھایا, بچے کا انتقال ہو گیا, اس نے پوچھا بیوی سے, اس نے کہا بس لٹایا ہوا ہے. پھر صبح اس نے بتایا کہ اس طرح انتقال ہو گیا. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک فضا اور گھبراہٹ کی خبر تھی, رات کو دے دی تو رات کی نیند بھی خراب ہو گئی. تو دیکھا جو ہونا ہے اب تو ہو گیا, اس کا کیا اس کو کیا فائدہ ہے. کوئی تربیت نہیں. اب شوہر نے لیکچر پورا تیار کیا ہے, جا کے اسٹوڈینٹس کو پڑھانا ہے, وہ عین موقع پہ ایسی بات ہوگی کہ وہ اب لیکچر دے گا جا کر یا اپنا تجزیہ روئے. رمضان گزر جائے پھر زور سے بولے. بہت چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ خود احتیاط نہیں کرتے. بچے کو کسی بات سے سمجھانا ہے, غلطی ہے, ایگزام کے بعد سمجھا دیا جائے کیا کہہ رہا ہے, ورنہ وہ اگر تیاری کر رہا ہے اس کو نہ ڈسٹرب کرو, اسے پیپرز دینے. پیپرز ہو گئے کہیں نہیں جاتا، یہی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو موقع محل دیکھ کر بات کرے. اللہ کہتا ہے کہ یا ایوہ نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، آپ کافروں اور منافقوں دونوں کے خلاف جہاد کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ریاست طیبہ میں منافقوں کے خلاف تلوار نہیں کھائی. ایسا ہی ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ جہاد کیجئے، تو جہاد بالسیف منافقوں کے خلاف وہی نہیں، بلکہ اس عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ بڑا تنگ آ کے کہ اللہ کے رسول نے مار نہ دیں، آپ نے عمر نہ نہ لوگ کہیں گے کہ اب کلمہ پڑھنے والوں کی بھی خیر ہے، اب تو جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی ان کی تلوار سے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک جگہ آیا ہے کہ انہوں نے ایک بات ہوئی کہ ایسی انہوں نے ایک نقصان برداشت کر لیا. لوگوں نے کہا حذیفہ یہ آپ نے نقصان کیسے برداشت کر لیا؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ لوگ پھر کہیں گے کہ حذیفہ نے پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہا، خام کا بدنام کرے. جن لوگوں کو دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کو اپنے کردار کو بے داغ رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. لوگوں کی زبان سے تو نہیں حفاظت ہوتی، وہ تو ہوتا ہی نہیں، لیکن یہ ملامتی فرقہ نہ ہو تو بے داغ رکھنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ ڈانٹا تھا، کہا حذیفہ تم اور یہ کہاں، اور پھر فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم لوگوں کے لیے اس وقت ایسے شخص ہو کہ لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے احرام باندھا اور احرام بھی ریشم کا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھ لیا تو بلایا اور کہا عبد الرحمن ریشمی لباس احرام. انہوں نے کہا حضرت سوتی کپڑا میں میرا جسم برداشت نہیں کر سکتا، دانے نکل آتے ہیں، سرخ بڑے بڑے نشانات پڑ جاتے ہیں، خارش شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ آپ نے تم نے تو اجازت لی تھی، لیکن یہ جو مجمع میں آتے ہو نا کس کس کو بتاتے پھرو کہ تمہیں اجازت ہے. اس لیے بعض اوقات ذہنی صلاحیتیں جس درجے کی ہوتی ہیں اس درجے کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. ایک آدمی پہ ایک بزرگ تھے، انہیں بڑا اعتماد تھا. اس نے آ کے کہا کہ حضرت فلاں جگہ پہ ایسے ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا غلط بات، یہ دیکھو فلاں جگہ سے یہ یہ خبریں آئی ہیں، ایسے نہیں ہوا، یہ جھوٹ ہے. کچھ لکھ رہے تھے، اس نے کہا کہ حضرت اچھا مجھے تو یہ خبر ملی تھی، فرمایا باہر جاؤ پھر آؤ پھر جا کے کہو کہ یہ نہیں ہوا. ہو گیا باہر آ کے پھر کاغذ ایسے نہیں ہوا، بس چپ ہو گئے، لکھنے لگے. اسے بعد مجھے اس سے کہا حضرت آپ نے کیوں ایسے کیا؟ کہنے لگے مجھے تمہاری زبان پہ اتنا اعتبار ہے کہ وہ جو تم نے کہنے سے میرے دماغ میں خیالات منتشر کر دیا تھا، میں لکھ نہ سکتا، مضمون ادھورا رہ جائے. تم نے جب آ کے مجھے کہا ہے کہ نہیں ہوا تو مجھے اطمینان ہو گیا، نفسیاتی علاج ادا کر. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، کھانا لگ جائے،
آئندہ روزہ ہوگا جی انشاءاللہ. ہاں مسجد میں انشاءاللہ ہیں جی. جی جی خواتین ہیں جی. ٹائم چاہیے ہوں گی سنڈے کو دس بجے کر دیں جی بیٹے. دس بجے کر دیں دس کر لیں تو اس کا یہ ہے کہ دھوپ اتنی نہیں نکلی ہوگی روزہ ہے نا تو اس وجہ سے دس بجے سے رمضان آنا. وہ چھپ کے چھپات ساری احتیاط کر کے سب کچھ دے دیجیے گا یہاں سے ہمارے چھپا ہوا راشد و نقشہ جو بنایا تھا وہ کہاں ہے وہ دے 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 اس نقشے کے مطابق عشاء کی نماز کا وقت جو ہے نا جو اس میں غروب کا وقت نکلا ہو اس سے ایک گھنٹہ 36 منٹ کے بعد شروع ہو جائے گا لیکن ہم نے لکھا نہیں بتا اس لیے رہا ہوں کسی کو بھی ایمرجنسی میں ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اصولاً 1 گھنٹہ اور 36 منٹ کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اگرچہ اذان 45 منٹ کی دیتی ہے 9 منٹ کے اوپر 9 منٹ کے اس کے بعد یہ ہے یہ جس فوٹو کاپی ہم نے اس میں احتیاط 3 منٹ کی رکھی ہے. مثلاً دیکھیں نا یہاں 3:23 پہ پہلا نہ 3:15 پہ پہلا وقت ہے سحر کا. حقیقت میں 3:18 19ویں منٹ میں روزہ نہیں ہوگا 18ویں منٹ میں ہو جائے گا تو احتیاط 3 منٹ اس میں گھٹا دیا. تو اس لیے اگر کوئی آدمی 3:16 17 منٹ 18ویں منٹ پہ بھی کھاتا رہے گا تو ہوگا صحیح. یہ احتیاط کے طور پہ ایسے یہی لکھ دیجیے پہلا افطار کا ٹائم 7:15 ہے. یہ ہم کر رہے تھے سارا جب کام تو یہ مفتی مظہر اللہ صاحب تھے دہلی ایک مکتبہ فکر دیوبندی تھا ایک بریلوی تھا تیسرا مکتبہ فکر ان صوفیہ کا تھا جو پوری طرح نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی ان کا اپنا ایک معاملہ جیسے گولڑا شریف کونسا کی گدی دلی میں مفتی مظہر اللہ صاحب وغیرہ سب کا ادب احترام کرتے تھے اور جو اہل سنہ کے مطابق پرانے زمانے سے چیزیں آتی تھیں اس کا کرتے رہے احترام تو یہ اس کے مطابق چلا گیا. وہ جو نہ رکھ سکے میں اس کے لیے پھر سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ نہ رکھ سکے تو کرے کیا. اب مثلا فن لینڈ سے فون آ رہا ہے مجھے کہ یہاں 21 گھنٹے کا روزہ پڑ رہا ہے. 21 گھنٹے کا روزہ رکھ کون سکتا 22 گھنٹے کا روزہ کون رکھ سکتا. وہ کہتے ہیں جی یہاں جو مولوی صاحبان ہیں کہہ رہے کہ 22 گھنٹے کا روزہ رکھ کے مہنگی انسانیت کے خلاف. احمد رضا خان صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 16 سے 17 گھنٹے کا روزہ ٹھیک اور اس کا ایک حل جس پہ دیوبندی کیا بھی سب کہتے ہیں کہ اپنے قریب ترین اسلامی ملک کو دیکھو جو وہاں کا نقشہ ہے وہ اختیار کر قریب ترین وہاں سے مثلا مراکش پڑتا ہے مراکش کا نقطۂ نظر کے لیے مراکش میں اس وقت جب روزہ افطار ہوتا ہے تو وہاں سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے جس کے باوجود کہتے ہیں یہ جو وقت ہے نا اس کے سلسلے میں اب ہمارے نقشے کام نہیں آ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تھا آپ نے بتایا تھا کہ دجال جب آئے گا تو وقت تبدیل ہوگا تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول اب نماز کیسے پڑھیں تو آپ نے اندازہ کر کے پڑھنا کہ اندازہ کتنے وقت کے بعد ظہر ہو جاتی اتنے وقت کے بعد
تو اس لیے وہاں بھی اندازہ ہی ہے. اندازہ کیا, گھڑی گھنٹے ختم مقرر کر لے کہ اتنے وقت کے بعد زہر ہے, اتنے وقت کے بعد عصر پڑھنی ہے, پڑھ. اب اس پہ اصرار کرنا کہ 20 گھنٹے کا روزہ 22 گھنٹے کا کہاں رکھا جائے, 18 گھنٹے کا روزہ بھی جو مت کر سکے اس کی اپنی مرضی ہے, ورنہ اب ہمارے یہاں 16 گھنٹے کا روزہ. آپ اصل اس میں دیکھیں نا, تو آپ 3:15 سے 7:15 کا 16 گھنٹے کا روزہ ہو, 16 سے 17 گھنٹے کا روزہ تو ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے, بلکہ صغیر میں بھی اور علاقوں میں بھی, بس اتنا کافی.